بسم اللہ الرحمن الرحیم. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی سے جو چیز منسوب ہو گئی تو جس قدر قریبی نسبت اتنا ہی اس کا درجہ سب سے بلند. جن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی زندگی میں اپنی آنکھوں سے جنہوں نے زیارت کی تو وہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد سب سے بلند ترین اور سب سے افضل انسان قرار پائے. اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو حق تعالی شانہ نے ان سے ایک عہد لیا تھا, وإذ أخذ اللہ ميثاق النبیین, تو اس عہد کی بنا پر وہ تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذریت اور آپ کی اولاد میں بنو آدم میں سب سے افضل ترین انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام, کہ انہوں نے مالک جل جلالہ وعز اسمہ نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو عہد لیا تھا اس عہد پر وہ پورا اترے, اس عہد پر وہ قائم رہے. البتہ پھر ان میں آگے خود انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام میں درجات ہیں. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض, ان انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام میں سب سے افضل ترین ہمارے آقا نامدار تاجدار مدینہ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ. اس کے بعد انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام میں درجات ہیں, جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں درجات ہیں, کہ تمام صحابہ کرام میں سب سے افضل ترین خلفاء اربعہ, پھر بقیہ عشر مبشرہ میں سے جو چھ حضرات ہیں ان کا درجہ, پھر اہل بیت. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جن کے بارے میں فضیلت معلوم ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی, وہ افضل قرار پائے. پھر بدریین, پھر بیعت رضوان کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنہیں مصافحے کا دستے مبارک میں اپنا ہاتھ دینے کا شرف حاصل ہوا, اصحاب حدیبیہ ان کا نمبر آتا ہے, پھر مہاجرین, پھر انصار, پھر جمیع صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی محبت عطا فرمائے, ان کے احوال پڑھ کر ان کی محبت دل میں بسانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو جیسے یہ انسان افضل قرار دیے گئے درجہ بدرجہ, اسی طرح حق تعالی شانہ نے جن کتابوں کو فضیلت عطا فرمائی ان کے متعلق بار بار آپ ختم بخاری کے موقع پر سنتے ہیں کہ ختم بخاری, بخاری کا ختم کرنے سے امت نے فلاں فلاں فوائد دیکھے. یہ تو اس کے پڑھنے اور اس کی روایت کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو زبان سے ادا کرنے کی برکت ہے. میں نے سہارنپور کا حال بار بار بیان کیا کہ جب کبھی کسی کے یہاں ولادت کا وقت قریب آ گیا تو درد ذہن کی تکلیف سے بچنے کے علاج کے طور پر حضرت شیخ قدس روح کے یہاں موتا امام مالک کے لیے بھاگے ہوئے لوگ آیا کرتے تھے, اور وہ جزدان میں کپڑے میں لپیٹی ہوئی تیار, اور اسے اس خاتون کے سرہانے رکھ دیا جاتا تھا. کسی زمانے میں ہماری مختصر قدوری کا یہ حال تھا کہ اسے اس بابرکت کتاب قرار دیا گیا کسی زمانے میں شفاء قاضی عیاض کو اس قدر بابرکت سمجھا جاتا تھا مغرب کے علاقے میں جہاں جہاں یہ کتاب مالکیہ میں پہنچی ہوگی، تو ان میں شفاء قاضی عیاض کہ پڑھو نہ پڑھو، لیکن پھر بھی عقیدہ یہ تھا کہ یہ جہاں کتاب ہوگی وہاں آفات بلیات کے بجائے خدا کی رحمتیں برکتیں نازل ہوں گی. ملاح اپنی کشتیوں میں ان کو اپنی حفاظت کے لیے رکھا کرتے تھے، جیسے ٹرک ڈرائیور پتہ نہیں انڈیا پاکستان میں کیا کیا چیزیں لٹکاتے ہیں اور کیا کیا چیزیں رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ خرافات سے امت کو بچائے. تو موطا کے ذکر میں مجھے یاد آیا کہ اس ملک میں بار بار حضرت شیخ محمد بن عبداللہ السبیل امام الحرم تشریف لائے، بڑے فرشتہ صفت انسان، اللہ اکبر. ان کی سادگی، ان کی خود فراموشی کہ میں حرم کا امام، کوئی دور دور تک بھی سوچ نہیں سکتا تھا جب ان سے قریب بیٹھتا اور ان سے باتیں سنتا اور ان کی سادگی معلوم ہوتی. تو میں نے پتہ نہیں کس مناسبت سے موطا امام محمد، ہمارے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جو امام مالک سے موطا پڑھی اور روایت کی، اور جس پر حضرت مولانا عبدالحی صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کا حاشیہ تھا، تو کسی چیز کی تلاش کے سلسلے میں کھول کر ان کے سامنے پیش کیا، تو نام سن کر فرمانے لگے کہ ہم تو موطا امام مالک ہی کو جانتے ہیں اور آج تک کبھی اس کتاب کا نام کان میں نہیں پڑا. دیکھیے کتنے بڑے علامہ، او ہو ہو ہو. جب شروع ہوتے تھے تو اندازہ ہوتا تھا کہ انہیں ہزاروں اشعار حفظ ہیں. ایک دفعہ میں نے کوئی ذکر کر دیا کہ معلوم ہوا کہ ملک فہد نے مشائخ کو مدعو کیا تھا، تو اس میں حضرت شیخ طٰہٰ عبد الواسع البرکاتی، جنہوں نے اپنے بیٹے کو ہمارے یہاں دارالعلوم بھیجا تھا، تو انہوں نے ملک فہد کے فضائل اور ان کی تعریف کے سلسلے میں جب انہوں نے خادم الحرمین الشریفین کا لقب اختیار کیا جلالۃ الملک کے مقابلے میں، تو غالباً اسی موقع کا یہ واقعہ ہے. تو پھر اشعار کے متعلق ذکر ہوتا رہا، تو خود انہوں نے فرمایا کہ مجھے کم از کم بے بہت بڑی تعداد بتائی ہے، ہزاروں کی تعداد میں، کہ اتنے اشعار یاد ہوں گے. حضرت شیخ قدس سرہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم بے تکلف ساتھی عشاء کی نماز کے بعد بیٹھے بیت بازی کر رہے تھے کہ ایک بیت ایک نے پڑھا نظر پر کسی شاعر کا کلام، تو اس پر دوسرا تیسرا وہ نظر کے متعلق چل رہا ہے، تو ایک ایک چیز کے بارے میں، کبھی وصال کے بارے میں، کبھی ہجر کے بارے میں، فراق کے بارے میں. تو فرماتے ہیں کہ عشاء کے بعد ہم بیٹھے، ہم نے شروع کیا اور کسی ساتھی کو استنجے کی حاجت ہوئی اور وہ نکلا، تو اس نے سب کو آواز دی، بولا آؤ ادھر، او ہو ہو، یہ نور کیسا، یہ روشنی تو دیکھو. تو سب بڑے تعجب سے دیکھ رہے ہیں، پوری رات کس قدر محو اور مستغرق رہے ہوں گے کہ کسی کا ذہن دوسری طرف نہیں جاتا، اور ان کے ہوش اڑ گئے جب انہوں نے سنا مؤذن کی آواز میں اللہ اکبر اللہ اکبر. کہہ رہے یہ رات کیسے گزر گئی. تو حضرت شیخ قدس سرہ کو بے شمار اشعار یاد تھے، ہر موقع کی مناسبت سے فوراً شعر لکھواتے اور پڑھتے، تو حضرت شیخ سبیل کے علم کا کیا کہنا. لیکن موطا امام محمد کے متعلق فرمایا کہ ہم نے نہ کتاب کبھی دیکھی نہ کبھی اس کا نام سنا، چنانچہ میں نے ان کی خدمت میں وہ کتاب ہدیہ کی۔ تو دوستو، یہ ایک مہم چلائی گئی ہر جگہ کہ کیا کتابوں کے متعلق، کیا افراد کے متعلق، اور یہ مہم قرون اولیٰ سے چلائی گئی۔ اور میں نے کبھی کہا بھی ہوگا کہ کیا سلاسل کے امام حضرت حسن بصری، کہ جن کا سب سے زیادہ کلام امام بخاری نے نقل کیا، اگر امام بخاری کا اتباع ہے تو اس میں بھی تو ہونا چاہیے کہ جتنی قدر و منزلت ان کے دل میں ہے اس کا کوئی حصہ تو ہو، اور کیا وہ ایسے قرنی، رئیس التابعین، خیر التابعین، ان کے وجود سے انکار کہ یہ کوئی شخص ہی نہیں ہے؟ حتیٰ کہ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا قصہ سورہ کہف میں جو مذکور ہے، جس میں حضرت خضر کا ذکر ہے، تب یہاں تک، تب خضر کون ہے، اس کے وجود سے، اور کب تھے اور کب تک زندہ رہے اور زندہ ہیں یا نہیں، عجیب عجیب بحثیں کہ ماء الحیات کے ذکر سے شاید توحش ہوتا ہے کہ جب کائنات ساری ختم ہو جائے گی، دوبارہ حق تعالی شانہ چاہیں گے تو اس وقت بارش برسنی شروع ہوگی اور مخلوق کے ذرات میں سے کسی ذرے پر اس بارش کا کوئی حصہ، کوئی قطرہ پہنچ جائے گا تو وہ چیز پھر زندہ۔ تو یہ کیوں ایسا ہوا؟ کتب خانوں کے کتب خانے بہا دیے گئے، جلا دیے گئے، اس قدر نفرت کیسے اور کہاں سے اور کیوں آئی، اللہ ہی جانے۔ خیر، تو ایک اچھی سمت میں نے لی تھی لیکن اب دوسری سمت میں چلا گیا، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے۔ وہ یہ لی تھی کہ جیسے مختصر القدوری بابرکت کتاب، جیسے موطا کا درجہ بہت بلند، صحیح بخاری کا درجہ بہت بلند، شفاء قاضی عیاض بڑی پیاری، عشق و محبت سے بھرپور کتاب، اس کا درجہ بہت بلند، تو اسی طرح حضرت حکیم الامہ حضرت تھانوی قدس روح کی ایک کتاب ہے نشر الطیب، جیسے حضرت شیخ قدس روح نے فضائل درود شریف تصنیف فرمائی، اور ابھی زیادہ اس کی شہرت بھی نہیں تھی کہ وہ ماجد علی گڑھی کا عریضہ حضرت شیخ قدس روح کے نام پہنچتا ہے۔ وہ اپنا خواب ذکر کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور ارشاد فرمایا کہ حضرت شیخ اپنی تصنیف فضائل درود شریف کی وجہ سے تمام بزرگوں سے سبقت لے گئے۔ تو جیسے یہ بارگاہ نبوت اور آستان نبوت پر اس کتاب کو یہ درجہ دیا گیا، پسندیدگی کا سرٹیفکیٹ حضرت کے ایک مسترشد کے ذریعے حضرت تک پہنچا، تو اسی طرح کی یہ درود شریف کے فضائل کی کتاب ہے نشر الطیب۔ تو حضرت تھانوی قدس روح فرماتے ہیں کہ میں نے ایک کتاب نشر الطیب لکھی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں اس کے لکھنے کے زمانے میں تھانہ بھون میں طاعون اور پلیگ تھا، تو میں نے یہ تجربہ کیا کہ جس روز اس کا کوئی حصہ لکھا جاتا تھا اس روز کوئی حادثہ نہیں سنا جاتا تھا، اور جس روز تصنیف میں ناغا ہو جاتا تھا اس روز دو چار اموات سننے میں آتی تھی۔ تو ابتدا میں تو میں نے اس کو اتفاق پر محمول کیا، لیکن جب کئی مرتبہ ایسا ہوا تو مجھے خیال ہوا کہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کی برکت ہے۔ آخر میں میں نے یہ التزام کر لیا کہ روزانہ اس کا کچھ حصہ میں ضرور لکھ لیتا۔ آج کل بھی لوگوں نے مجھے تعاون ہونے کے متعلق اطراف و جوانب سے لکھا ہے، تو میں نے ان کو یہی جواب میں لکھا کہ نشر الطیب پڑھا کرو، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ مجلس منعقد کی جائے اور اس میں مٹھائی منگوائی جائے اور ایک شخص بیٹھ کر پڑھے اور سب بیٹھ کر سنیں، کیونکہ التزامات میں تو علاوہ اور مذکورہ خرابیوں کے ایک یہ بھی کمی ہوگی کہ یہ ایسا کبھی ہوگا کبھی نہ ہوگا، کیونکہ اس قدر التزامات کے ساتھ دوام مشکل ہے. بلکہ مطلب یہ ہے کہ دوسرے وظائف کی طرح روزمرہ اس کا بھی وظیفہ مقرر کر لیا جائے، یہ نہیں کہ سال بھر میں ایک دو دفعے مقررہ تاریخوں پر عمل کر لیا اہل محرم کی طرح اور پھر سال بھر تک کروٹ نہ لی. تو دیکھا آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر شریف، سیرت مبارکہ کے لکھنے پڑھنے سننے کی کیسی برکات اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں یقین عطا فرمائے. اور ہم نے تو اپنے نبی کو پہچانا نہیں، کاش کہ جیسے ہمارے اکابر نے پہچانا اور ہر وقت لگے رہے. حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی نور اللہ مرقدہ کے متعلق آتا ہے کہ ہر وقت درود شریف زبان پر، ہر وقت. اور اسی لیے لکھتے ہیں کہ 125,000 روزمرہ کے درود شریف پڑھنے والے بھی حضرت کے یہاں ہوتے تھے، اور خود حضرت کا مستقل وظیفہ. اسی لیے حضرت شیخ قدس روح اپنے ہر گرامی نامے اور مکتوب گرامی کے اخیر میں درود شریف کی تاکید فرماتے رہے کہ درود شریف کا اہتمام، کہ یہ تمام آفات اور بلیات سے حفاظت کا ذریعہ ہے. اور کیوں نہ ہو کہ جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جیسا میں نے عرض کیا کہ جدھر بھی توجہ ہو گئی، دو پرانے کوئن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرحمت فرما دیے، تمام پریشانیاں ختم، دارالعلوم بن گیا. اللہ تعالی ہماری سیاحت سے اس ادارے کو نقصان سے محفوظ رکھے کہ ہماری گندگیوں برائیوں سے اسے نقصان نہ پہنچے، اور دارالعلوم دیوبند اور مظاہر العلوم یہ تمام الہامی ادارے، اللہ تعالیٰ ان تمام اداروں کو، دنیا بھر کے اسلامی مراکز کو اپنی حفاظت میں رکھے. تو یہ تو گھڑی بھر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جنہیں خواب میں زیارت ہو گئی یا بیداری میں جنہوں نے دیکھا ان کے مراتب، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے وہ دیکھنے والے صحابہ کرام، ان کے دیکھنے والے تابعین، ان کے دیکھنے والے تبع تابعین. تو قرون ثلاثہ مشہود لہا بالخیر قرار دیے گئے، جن میں خیر ہی خیر، خیریت ہی خیریت، سب سے افضل ترین زمانہ اسے تمام زمانوں میں قرار دیا گیا. تو ایک جماعت اور ہے، وہ بھی ایک جماعت ہے. اللہ، کیا ٹھکانہ مالک کی دین کا. کون سی جماعت؟ کہ وہ حضرات کے جنہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شکل و شباہت اور شکل و صورت میں، جنہیں شباہت میسر تھی، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مالک نے جب تمام انسانوں کے اعضا بنائے تو ان کے اعضا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بنائے. کتنے پیارے وہ حضرات، کتنے خوش قسمت. ان میں سے ایک صحابی کا میں نے ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ انہیں فوج کے ساتھ صرف اس ایک بابرکت شخص کو بھیج دیا جاتا جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شباہت حاصل تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے. تو جہاں جہاں وہ فوج اور جمعیت گئی تو بغیر کسی جنگ کے فتوحات ہوتی چلی گئی. اسی لیے انہی میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ماموزاد بھائی عبداللہ ابن عامر بن قریظ بن ربیعہ، تو یہ عبداللہ ابن عامر، ان کی ولادت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی، اور ولادت کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک انہیں میسر آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہیں پیش کیا گیا. دیکھ کر ارشاد نبوی ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ کہ یہ ہمارے مشابہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا فرمائی, مالک سے اس بچے کی حفاظت کی دعا فرمائی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب مبارک اس بچے کے منہ میں ڈالنے لگے تو وہ بھی مزے سے لعاب دہن کو چوستے رہے اور نگلتے رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سیراب ہوگا. تو جہاں کہیں پانی کی ضرورت ہوتی یہ پہنچ جاتے پانی ہی پانی. اللہ, لکھا ہے کہ اس ارشاد مبارک کا اثر یہ ہوا کہ وہ جس زمین کو بھی کام میں لانا چاہتے تھے اس میں پانی نکل آتا تھا. نہر ابن عامر, اس سے فائدہ اٹھا کر انہوں نے مستقل نہر بنا دی عبداللہ ابن عامر نے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی جگہ بصرے کا انہیں گورنر مقرر کیا تھا. پھر فارس کا حاکم بھی انہیں بنایا. اور جیسا میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہونے کی وجہ سے جہاں کہیں یہ گئے فتوحات ہی فتوحات. اس لیے ان کے زمانے حکومت میں سارا خراسان, سیجستان, کرمان, غزنی تک یہ سارا علاقہ ان کے وجود مسعود, ان کے حسن و جمال کی برکت سے فتح ہو گیا. تو جب خراسان فتح ہوا تو وہاں سے یہ شکریہ میں, فتح کی خوشی میں نیشاپور سے احرام باندھ کر حج کے لیے چلے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ نے وہاں سے احرام باندھا, وہاں سے باندھنا نہیں چاہیے تھا, کیونکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین میں ایک جماعت کا اصرار تھا کہ جب حج کے لیے کوئی جائے تو پہلے مدینہ شریف کے میقات پر پہنچے ذو الحلیفہ, اور وہاں سے حج کا احرام باندھے. کیا ہمارے آقا نے وہاں ذو الحلیفہ سے حج کا احرام باندھا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے پیشین گوئی کہ یہ سیراب ہوگا, تو میرۃ الحرمین میں لکھا ہے کہ 10 چشموں کا پانی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اسی نہر ابن عامر سے مکہ مکرمہ میں پہنچایا, اور اہل مکہ کے لیے بے انتہا پانی کی فراوانی ہو گئی. پھر ان سب نالیوں کو ملا کر کے ایک نہر میں پانی گرایا اور عرفات تک پہنچایا, جس سے عرفات میں حاجیوں کو پانی کی کمی کی تکلیف سے نجات ملی. تو دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جماعت. اللہ, میں نے عرض کیا کہ یہ کتنی پیاری اور کتنی نرالی جماعت ہے. تنہا عبداللہ ابن عامر نہیں ہے, امیر المومنین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں ہیں, ایک حاجی کو دیکھ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, سحری نہیں ہوتی دیکھنے سے. اللہ, لکھا ہے کہ فلما انتہا الی المدینہ نظر الیہ ابن عمر وہو یصلی, کہ جب مدینہ منورہ پہنچے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کو دیکھ رہے ہیں نماز پڑھتے ہوئے. تو نماز سے فراغت پر ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کون, کہاں سے آئے؟ تو بتایا کہ میں شام سے آیا اور مجھے عمر ابن اسود کہا جاتا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے, ما رأیت احدا اشبہ صلاة ولا هدیا ولا خشوعا ولا لبسة برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من هذا الرجل. کہ اوہو, کتنی ساری چیزوں میں انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت اور مماثلت حاصل ہے. نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی, چلنے حرکات اور سکون کا انداز آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا, نماز میں خشوع خضوع, اور نماز سے باہر بھی چلنے کا انداز اور عاجزی اور مسکنت اور توازو اور خشوع آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا، حتیٰ کہ لباس بھی کا انداز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا، تو حرکات اور سکنات میں مماثلت اور مشابہت کو دیکھ کر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان کو بہت سی چیزیں پیش فرمائی، کوئی جائیداد بھی پیش کی اور کھانے کی چیزیں، ضیافت، ان کے لیے بھی، ان کی سواریوں کے لیے بھی چارہ وغیرہ پیش کیا اور کچھ نقد پیش کیا۔ تو لکھا ہے کہ فقبل ذلک ورد النفقہ، کہ صرف توشہ کھانے پینے کی چیزیں قبول فرما لی، باقی واپس فرما دی۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے دل میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر یاد بسی ہوئی تھی کہ ہر چیز میں اپنے محبوب کی تلاش رہتی تھی کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرح آپ کے جیسی نماز کون پڑھتا ہے، آپ کے جیسا لباس کس کا ہے، آپ کے جیسی حرکات سکنات کس کی ہیں، آپ کے جیسی آواز کس کی ہے، آپ کی طرح سے کون بولتا ہے، آپ کی طرح سے کون قرآن پڑھتا ہے۔ اسی لیے دوستو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز، اپنا ٹائم ٹیبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا، لباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا، اور حرکات اور سکنات اور کھانے اور پینے اور اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے میں جو ہمیں سنتوں کی تاکید کی جاتی ہے، وہ اسی لیے کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت عطا فرمائے۔ اسماء رجال میں، حدیث کی کتابوں کی سند میں جن راویوں کے نام آتے ہیں، ان کے حالات جن کتابوں میں لکھے گئے، ان میں قابس بن ربیعہ بن مالک بن عدی کے حالات بھی ہیں۔ تو یہ قابس بن ربیعہ کے متعلق لکھا ہے، کان یشبہ بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان کی شکل و صورت مالک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بنائی۔ تو یہ شہرا پھیل گیا، فبلغ ذلک معاویہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام میں ہیں، وہاں آپ کو اس کی اطلاع ملی، تو آپ نے گرامی نامہ بھیجا کہ بڑی عزت اور اعزاز اور تکریم اور تعظیم کے ساتھ ان کو میرے پاس بھیجا جائے۔ جب یہ شام پہنچے تو کیا حال ہوا ہوگا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا، کہ محبوب کے جمال اور جلوے سے، بیداری میں دیکھنے سے ہم محروم ہو گئے، تصورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ کو لا کر دل کو تسکین دیتے رہتے ہیں، لیکن جب ان کو فلما رآہ قام الیہ فتلقاہ وقبل ما بین عینیہ، تو جب دیکھا تو کھڑے ہو گئے آپ کے استقبال کے لیے، گلے لگایا، آپ کی پیشانی کو بوسا دیا، کہ بار بار پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تازہ کرنے کے لیے ان کو دیکھتے رہیں۔ اس کے لیے اپنے قریبی علاقے میں، بصرے میں، ایک بڑی جائیداد عطا فرمائی تاکہ یہیں رہیں، کہ جب کبھی موقع ہو تو زیارت ہو جایا کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد مبارک تازہ رہے۔ جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت شکل و صورت میں حاصل تھی، تو سب سے زیادہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر آپ کے صاحبزادگان کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ناف سے لے کر سر کے بالوں تک ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ، بالکل بال آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے، رنگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، خد و خال سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ بقیہ جسم میں بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے، اور حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، اشبہت خلقی و خلقی، کہ جیسے مالک نے میری شکل و صورت بنائی ایسا ہی تمہیں بنایا، اور پھر مزید اس میں یہ کہ جیسے میرے اخلاق ہیں، خلق محمدی کا کامل حصہ تمہیں عطا کیا گیا۔ تو یہ حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، پھر ان کے بیٹے میں یہ صفت محمد میں منتقل ہوئی، محمد بن جعفر ابن ابی طالب، کہ وہ بھی اپنے باپ کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو بہو تصویر تھے۔ پھر ابو سفیان ابن حارث بن عبد المطلب، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، بلکہ جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اسی رات ان کی ابو سفیان ابن حارث کی ولادت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عمر اور ہم شکل تھے۔ پھر یہ دولت حارث بن عبد المطلب کے پوتے عبداللہ ابن نوفل بن حارث بن عبد المطلب میں منتقل ہوئی، کہ جو ابو سفیان ابن حارث بن عبد المطلب کو یہ دولت ملی تھی وہ عبداللہ ابن نوفل بن حارث بن عبد المطلب کو میسر آئی، کہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے۔ ابو لہب کے پوتے مسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے۔ بنو ہاشم میں صائب بن عبید بن عبد یزید ابن ہاشم ابن مطلب ابن عبد مناف، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے، حضرت صائب اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادگان میں قثم ابن عباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے، اور جن کا بھی میں نے ذکر کیا قابس ابن ربیعہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے، اور جن کا ذکر کیا عبداللہ ابن عامر ابن قریظ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ منصب، کہ آپ منبع فیوز و برکات ہیں، جس وقت ہم چاہیں جتنی دولت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی سے رابطہ کر کے ہم حاصل کر سکتے ہیں درود شریف کے ذریعے، درود شریف پڑھتے پڑھتے جب آنکھ لگنی شروع ہو، زبان ساتھ نہ دیتی ہو، اس وقت تصورات کی دنیا کو اس مادی دنیا سے ہٹا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہم مبذول رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔